حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم وملكي فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں نبی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خواہران محترم، اس نشست کے لیے جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے ماہ رمضان اور خود سازی، یعنی اس ماہ رمضان میں میں اور آپ کس طریقے سے خود سازی کی طرف متوجہ ہوں اور خود اپنی کردار سازی کی طرف توجہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کے حقیقی مفہوم کو، کہ جو خداوند نے متعلق بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، جس طرح تم سے پچھلوں پر لکھے گئے تھے. اس روزے کی غایت، اس کا مقصد، اس کا ہدف کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. عربک میں دو قسم کی تمنا کا اظہار دو طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک تمنا کا اظہار ہوتا ہے لیتا کے ذریعے، اور ایک تمنا کا اظہار ہوتا ہے لعلہ کے ذریعے. لیتا کے ذریعے وہ تمنا عموماً بیان کی جاتی ہے کہ جس کے امکان پذیر ہونے کے مواقع نہ ہوں. جیسے میں اور آپ کہتے ہیں، یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزاً عظیمہ، کہ اے کاش میں اور آپ کربلا میں ہوتے. اب میں اور آپ کربلا میں نہیں تھے اور وہ کربلا کا واقعہ دوبارہ وقوع پذیر نہیں ہونا، لہٰذا اس کے امکان نہیں ہیں. ہم وہ تمنا کر سکتے ہیں، ہم ان انصار والی قوت و طاقت و نصرت کی توفیق پروردگار سے طلب کر سکتے ہیں، لیکن بعینی ہی کربلا کے مارکے میں حاضر ہونا یہ ان چند افراد کا خاصہ تھا. یا اسی طریقے سے حسرت کے حوالے سے قرآن مجید نے ایک جگہ پر بیان کیا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، روز قیامت کافر یہ کہے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا. لیکن کیا یہ لیتا، اس کی یہ تمنا اس کو کامیاب کر سکے گی؟ کامیاب نہیں کرے گی. ایک تمنا میں اور آپ لعلہ کے ذریعے کرتے ہیں، تو عربک زبان میں جب لعلہ کے ذریعے تمنا ہو تو اس کے اندر امکان کے مواقع موجود ہوتے ہیں. مثلا اے ایمان والوں، یہی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. تمنا ہے متقی ہونے کی، وہ اس روزے کے ذریعے تمہیں حاصل ہو سکتی ہے. امکانات فراوان ہیں، مواقع بے شمار ہیں کہ اس روزوں کے ذریعے، اس ماہ رمضان کے ذریعے، اس ماہ صیام کے ذریعے، اس شدید گرمی میں روزے رکھنے کے بعد تم اس قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. کتنے سارے مواقع ہیں. مثلا ہمارے پاس روایت میں وارد ہوا، الصوم فی الحر، گرمی کے زمانے میں روزہ رکھنا، گرمی کی حالت میں روزہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے جہاد. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیر ہے. اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد کے اندر سختیاں ہیں، جہاد کے اندر مشقت ہے، جہاد کے اندر محنت ہے، جہاد کے اندر زحمات ہیں، لیکن اس گرمی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو صرف روزہ رکھنے پر، جہاد میں صرف بھوک و پیاس کی صحبت تو نہیں ہے، اور بہت ساری صحبتیں، اور بہت ساری مشکلات ہیں، حتیٰ جان جانے کا خطرہ ہے، حتیٰ جان پیش کرنے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، حتیٰ مال لٹنے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے آمادہ ہوتا ہے جہاد میں. کہا اس گرمی کے موسم میں تم روزہ رکھو، یہ روزہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے جہاد. بس یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیرات یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعبیرات ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں, ان کو سطحی طریقے سے دیکھ کر میں اور آپ نہ گزر جائیں. مثلا ایک سطحی طریقے سے ہم اور آپ ایک نظر کریں فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مل کے صلوات پڑھ دیں, محمد وآل محمد پر. میں اور آپ نظر کر کے گزار جائیں کہ مثلا اس مہینے میں جیسا کہ خطبہ شعبانیہ میں سرکار نے فرمایا تھا کہ تمہاری ایک آیت کی تلاوت کا ثواب قرآن مجید کی تلاوت کے برابر ہے. تو اگر میں اور آپ بہت زیادہ مادے کی طرف توجہ دیں گے اور صرف ثواب کی طرف توجہ دیں گے, جبکہ ثواب معنوی حقیقت ہے, مادی حقیقت نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں اور آپ جب ثواب کو سوچتے ہیں تو ثواب کو سوچنے کے ساتھ ساتھ جنت میرے اور آپ کے ذہن میں آتی ہے. جب جنت کو سوچتے ہیں تو پھر جنت کو سوچنے کے بعد جنت کے محلات میرے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں, پورے میرے اور آپ کے ذہن میں آتی ہیں, یاقوت و زمرد کے باغات میرے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں, وہ ہزار ہزار شہر جیسا کہ ماہ رمضان کے ہر روز کے ایک دن کا ثواب بیان کیا گیا, ہر روز کا ایک دن ثواب مطلب ہر روز کا ثواب بیان کیا ہے. اس ہر روز کے ثواب میں کچھ ایسی ہی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان کے لیے مثلا ایک ہزار شہر ہوں گے, ان ایک ہزار شہر میں مثلا ستر ہزار محلات ہوں گے, ان ستر ہزار محلات میں بالفرض مثلا ستر ہزار تخت ہوں گے, ان ستر ہزار تخت پر مطلب اتنے مواعید ہوں گے, اتنے دسترخوان ہوں گے. یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں, لیکن ان میں سے اکثر چیزیں سمبولک ہیں. مثلا میں نے اکثر جگہ برادران سے سوال کیا ہے, جوانان سے, کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کبھی گھرگرو کھایا ہے, کبھی کھایا ہے, اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے, اس کی شکل کیسی ہوتی ہے, اس کی وضاحت کیسی ہوتی ہے, آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں. اچھا اب میں پوچھوں آپ نے سیب کھایا ہے, تو اس سیب کی شکل آپ کے ذہن میں آ گئی, اس کا رنگ, اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ آپ کے ذہن میں آ گیا, کیونکہ آپ نے اس کو محسوس کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات میں ہم سے وہ بیان کرتے جن کو ہم نہیں جانتے تو شاید ہم حقیقت کو درک نہ کر پاتے. لہذا جب یہ کہا جائے کہ جنت میں اتنے محل ملیں گے تو ان کا قیاس ہم ان عام دنیاوی محلوں سے کرتے ہیں, دراصل ہمارے ذہن کو قریب لانے کے لیے کہ تم سوچ نہیں سکتے وہاں کیا ملنا ہے, تم درک نہیں کر سکتے وہاں پر کیا ملنا ہے, کیونکہ ہم مادے کے اندر گھرے ہوئے ہیں, مادیات کے اندر گھرے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ محل مثلا ایک بہت بڑا سا رہنے کا مقام ہو جس میں تمام تر آسائشیں ہوں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مادہ تصور میں آتا ہے, ایک ذہن کے اندر ایسی چیز بنتی ہے کہ جیسے ہمیں یہاں مادی لذات محسوس ہو رہی ہیں وہاں پر بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے علماء گیدرنگ ایک واٹس ایپ کے اوپر گروپ ہے, اس کے اندر کراچی کے بیشتر علماء موجود ہیں, اس کے اندر کسی نے سوال کیا جنت میں دودھ کی نہروں کا تذکرہ ہے, جنت میں محلات کا تذکرہ ہے, جنت میں مثلا حور و قصور کا تذکرہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں کہ کسی لائبریری کی بھی بات ہوئی ہے؟ اب جو مطالعے کا شوقین ہے شخص, کیا اس کو وہاں پر لائبریری ملے گی؟ کیا اس کو وہاں پر کتابیں ملیں گی؟ تو عزیزان محترم, میں اور آپ کیونکہ بہت زیادہ مادیات کے خول کے اندر رہ کر یہ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ پاتی کہ کیا بات ہے. مثلا جب رسول اللہ نے کہا کہ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے, تو اب میں اور آپ صرف اس پہ اکتفا نہ کریں کہ مجھے اور آپ کو صرف ثواب حاصل کرنا ہے, ثواب ضرور لینا ہے کیونکہ ہم نیاز مند ہیں, ہمیں ضرورت ہے ثواب کی, ثواب سے انکار ہی نہیں ہے, لیکن میرا اور آپ کے سارے ہم و غم اسی لیے نہ ہو کہ بس صرف ثواب حصول کرنا ہے, ثواب کو حاصل کرنا ہے. ثواب حاصل کرنا ہے, یہ توجہ رکھیے گا, بغیر ثواب کے میں اور آپ کوئی عمل انجام نہیں دیتے, اور وہ خدا اتنا کریم ہے کہ اس نے اس ماہ رمضان میں میری اور آپ کی سانسوں کو بھی تسبیح قرار دیا ہے, سونے کو بھی عبادت قرار دیا ہے. بس جب میں اور آپ یہ کہیں کہ ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے, تو اس میں مجھے متوجہ ہونا چاہیے, یعنی عام دنوں میں, عام ایام میں جب میں پورا قرآن پڑھتا ہوں تو میری روح ایک مقام پر پہنچتی ہے, ماہ رمضان میں میں ایک آیت پڑھتا ہوں میری روح اس مقام پر پہنچ سکتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ عام ایام میں جب میں پورا قرآن پڑھوں گا تو میری روح ایک مقام پر پہنچے گی, ماہ رمضان میں میں ایک آیت پڑھوں گا میری روح اس مقام تک پہنچے گی. اب آپ کو اس کی معنی سمجھ میں آئے, یعنی وہ منازل جو روح کے ذریعے مجھے اور آپ کو طے کرنے, اس میں کتنا زیادہ معاون و مددگار ممد ہے ماہ رمضان, یہ ماہ مبارک کہ جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں, اور کتنی سرعت کے ساتھ, بہت آسان ہے کہہ دینا کہ نو روزے گزر گئے, مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنی آسانی سے نو روزے گزر گئے, صرف چند گھنٹوں کی بھوک و پیاس کی وجہ سے میں اور آپ اگر اس مہینے کی رحمات سے محروم ہو جائیں, حتیٰ وہ افراد کے جن کے لیے شریعت نے تقاضا نہیں کیا کہ وہ روزہ رکھیں. ان کی ایک فہرست ہے فقہی مسائل میں, آپ لوگ جانتے ہوں گے اور دیکھا ہوگا, حتیٰ وہ بھی ماہ رمضان کی ان کرامتوں سے, ان لطافتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں, اپنے لیے ایک برنامہ مرتب کریں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کا, نماز شب کا, قرآن کی تلاوت کا, یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں لازمی ہوں, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. یہ تو خدا کا لطف ہے کہ اس نے ہمارے سونے کو عبادت بنا دیا, مگر کیا پورا مہینہ سو کر گزار دیں؟ کیا پورا مہینہ سو کر گزار دیں؟ نہیں, سو کر نہیں, جو سونے پر عبادت قرار دے رہا ہے. میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ وہ بیداری پر مجھے اور آپ کو کیا سعادت نصیب کرے گا. اور عجب نہیں ہے کہ اس مہینے کے آخری جمعے کو امام خمینی نے جو یوم القدس قرار دیا ہے کہ امت مسلمہ کی بیداری کے حوالے سے میں اور آپ ایک مقام پر جمع ہوں اور احساس دلائیں دیگر اقوام و ملل کو اور ان مستضعفین کا ساتھ دیں, تو یہ بیداری کا ثبوت مجھے اور آپ کو کیا جزا دے گا؟ اس کی کیا خداوند متعال کی بارگاہ میں جزا ہوگی؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے. پر جس مہینے میں مجھے اور آپ کو سونے کے اوپر جزا مل رہی ہے, اس میں بیداری پر کتنی جزا ملے گی؟ تو مجھے اور آپ کی اپنی روح کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی ہے. جو ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے وہ خود ہماری ذات کے ساتھ متعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم اسے ہر ایک شخص, ہم عموماً جب تبلیغی امور کو انجام دیتے ہیں, جب ہم کوئی دینی کام کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں بیشتر ہماری نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچے, دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچے. اکثر ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو فائدہ, اور یہ بہت اچھا جذبہ ہے, یہ برا جذبہ نہیں ہے, جذبہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے, ہمیں معاشرے کو سدھارنا ہے, ہمیں معاشرے کو سنوارنا ہے, ہمیں معاشرے کو بہتر بنانا ہے, ہمیں شیعی معاشرے کو شیعہ بنانا ہے. یہ کام, یہ ٹاسک کوئی آسان نہیں ہے. یعنی شیعہ کو شیعہ بنانا ایک بہت مشکل کام ہے. یہ مشکل کام میں نے اور آپ نے اختیار کیا ہے, لیکن توجہ ہماری اپنی ذات سے ہٹ جاتی ہے, اپنی ذات سے ہٹ جاتی ہے. اس بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, خود اپنے آپ کو بھول چکے ہو. مجھے اور آپ کو اپنی خود سازی کی طرف توجہ کرنی ہے. مجھ سے بہت اچھا جملہ ایک عالم دین نے بیان کیا تھا, اور واقعی آپ دیکھیے کہ کتنا اس کے اندر حقیقت پوشیدہ ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے, اس انقلاب کی حقیقت سے اب کوئی بے بصیرت ہی ہوگا جو انکار کرے گا. آج اس وقت سب کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو چکی ہے. یعنی شاید جب یہ آ رہا تھا تو منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگ شاید اس سے دور جا رہے ہو, لیکن اب جیسے جیسے جتنے دن گزر رہے ہیں اتنے گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ اس کی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے منکشف ہو رہی ہے. یہ انقلاب جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے تھے, بغیر خود سازی کے لے کر آئے تھے, پہلے خود اپنا تزکیہ کیا, پہلے وہ بیماریاں جو انسان کے اندر نہیں تھی خدا نے فطرت پر خلق کیا, ہم نے ان بیماریوں کو دوسروں سے اپنے اندر لگایا ہے, ان بیماریوں کو اپنے ساتھ ملحق کیا ہے. پہلے ان بیماریوں کو میں اور آپ دور کریں گے جب معاشرے کے اندر جا کر کام اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے, جب معاشرے کے اندر مفید کام ہو سکتا ہے. اور اس کی کئی ایک مثالیں مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرز عمل میں نظر آئیں گی, حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں نظر آئیں گی. مولا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشہور و معروف واقعہ ہے, ایک خاتون آئی اور آ کر کہا کہ میرا بچہ بہت زیادہ شیرنی کی طرف رغبت رکھتا ہے, آپ اس کو نصیحت کریں, کیونکہ بالآخر اعتدال سے نہ ہٹے ہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کو 3 دن کے بعد لے کر آنا. اچھا آپ توجہ رکھیے گا, سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, کہ وہ کنکریاں جو رسول مار رہے تھے خداوند متعال نے اپنی جانب نسبت دی ہے کہ وہ ہم نے ماری ہیں. وہ زبان جب جنبش کرتی ہے تو وحی الہی کتابیں ہو کیا کرتی ہے. ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھیے گا. عصمت کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. عصمت کبریٰ میں بھی اگر اشرف المخلوقات میں خیر الخلق اگر آپ کسی کو تلاش کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. لیکن رسول لیکن فرمانے کے 3 دن کے بعد لے کر آنا. اب اصحاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بعض چیزوں کو بہت زیادہ نوٹس کرتے تھے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا 3 دن کے بعد لے کر آنا. جب وہ 3 دن کے بعد لے کر آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی, جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ تین دن کے بعد کیوں بلوایا، یہ نصیحت آپ تین دن پہلے بھی کر سکتے تھے؟ کہا نہیں، میں خود شیرنی کھا کر آیا تھا، خود خورما کھا کر آیا تھا، مثلا خود شہد کھا کر آیا تھا. اچھا، یہ شہد کھانا کیا نعوذ باللہ شریعت میں جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے تو پہلے اپنے آپ کو اس چیز سے روک رہے ہیں. ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات بغیر عمل کیے کہہ دوں دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچ جائے گا. البتہ میں یہاں پر فقہی مسائل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں اخلاقیات کے عنوان سے اپنی ذات کو متوجہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے نفس کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ برادران عزیز و خواہران محترم کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہو چکا ہے، یعنی اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہماری آنکھیں برزخی آنکھیں کھل جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم سوشل میڈیا پر الگ قسم کے مسلمان ہیں، گھر میں الگ قسم کے مسلمان ہیں اور باہر الگ قسم کے مسلمان ہیں. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر سوشل میڈیا کے اوپر میں اور آپ توجہ کریں تو شاید جامع تشیع، شیعہ معاشرہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سرشار، ولائے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سرشار، تعلیمات محمد و آل محمد سے مزین، فقہ آل محمد سے شناسا، لیکن جب پریکٹیکل میدان میں دیکھیں کتنی فقہ آتی ہے، کتنے معاملات میرے اور آپ کے آ کر پھنستے ہیں، اور پھر ان معاملات میں جب ہم آ کر پھنس جاتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تو بہت کریم ہے. اللہ کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے قریب ہونے میں کوئی شک ہے، لیکن میں اللہ کے احکامات کو چیلنج کروں اور اس کے بعد اسے کرم کا مطالبہ کروں؟ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کائنات کا ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق مجھے اور آپ کو چلنا ہوگا، اور اسی نظام کے مطابق یعنی اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق چلنے کو، صحیح طریقے سے چلنے کو میں اور آپ خود سازی کہتے ہیں. جتنے بھی عوامر ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں، یعنی جتنی چیزوں پر اللہ نے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ان سب میں دیکھیں انسان کا ذاتی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، اور اس دنیاوی فائدے کو وہ لطیف و کریم خدا جو بہت مہربان اور لطف کرنے والا ہے، اس خدا نے اس دنیاوی فائدے کو میرے اور آپ کے لیے جزا بنا دیا. مثلا یہ تو آج چند سال پہلے، چند دہائیوں پہلے میڈیکل سائنس نے پروف کیا ہے نا کہ انسان کو 8 سے 10 گھنٹے تک اپنی آنتوں کو ریسٹ دینا چاہیے. قرآن نے کتنے 100 سال پہلے مجھ سے اور آپ سے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. مجھے تعجب ہوتی ہے برادران، میں مخالف نہیں ہوں لیکن جب بات جوانوں سے کرتا ہوں تو یقیناً ان کے ذہن میں کہیں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ مولانا سائنس کے مخالف ہے. نہیں، قطعاً مخالف نہیں ہوں، بڑی خدمات ہیں، لیکن میں اور آپ جب اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سائنس کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ ایسا ضروری ہے کہ جو چیز سائنس ابھی بہت ساری چیزیں اس کے سامنے مجہول ہیں، اس کو نہیں معلوم. مثلا یہی روزے کا فلسفہ جو رسول اللہ آپ کو بہت پہلے بتا کے چلے گئے کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے، سرکار نے پہلے بتایا تھا. میں اور آپ اس منجی عالم بشریت کی اقابیل پر، ان کے فرامین پر عمل نہ کریں اور دوسری طرف نیاز مند ہوں، یعنی جو چیزیں اس سے اپروڈ ہو جائیں گی وہاں سے اس پر عمل کروں گا. آپ دیکھیں کتنا اسلام نے مجھے اور آپ کو پابند کیا اس بات پر کہ جو احکامات خداوند متعالے ان پر عمل کریں اور جو اس نے منع کیا اس سے رک جائیں. دنیاوی اعتبار سے آپ سوچتے چلے جائیے، سود کیا معاشرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ بد نظری کیا معاشرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ غیبت کیا معاشرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ یعنی اس وقت موجودہ لوگ، اگر فرض کیجئے کہ خدا نخواستہ کسی معاشرے کے اندر بدگمانی، بد نظری، فحشا، خدا نخواستہ یہ ساری چیزیں رائج ہو جائیں تو معاشرہ کیا ہوگا؟ تباہ و برباد ہوگا، معاشرہ تباہ و برباد ہوگا. آپ میں سے وہ افراد جو سفر کر چکے ہیں اور ایسے ممالک میں جا چکے ہیں جو کسی بھی قیود و پابندی کے قائل نہیں ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں گے وہاں پر آپ کو اخلاقیات بھی نظر نہیں آئیں گی. ان کی اخلاقیات اس حد تک ہوں گی کہ مثلاً افراط و تفریط کا شکار ہوں گے. میں نے خود دیکھا ہے کہ جس کو ہم بہت زیادہ متمدن افراد سمجھتے ہیں جن ممالک کو، کہ وہاں بہت ہی زیادہ تمدن ہے، وہاں بہت زیادہ اخلاق ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بچے کے پیٹ میں رسی باندھ کر ماں گھسیٹ رہی ہے اور جانور کو اپنی گود میں لیے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ آداب ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے؟ یہ انسانیت کی ہمدردی ہے؟ اس لیے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ اولئک کا کلانام بلہم اضل، یعنی عدل سے اٹھا ہوا معاشرہ۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو عدل والا معاشرہ دیا ہے، اور اگر میں اور آپ اس عدالت کے اوپر زندگی نہیں گزار۔ عدالت کیا ہے یہ وضاحت کرنے کی آپ کے سامنے ضرورت نہیں ہے، عدالت اور انصاف میں فرق ہے۔ یعنی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ جانور کے گلے میں رسی ہو، ابھی قطع نظر اس کی کہ وہ نجس ہے یا پاک، قطع نظر اس کی کہ وہ حکم شریعت کے اعتبار سے کیا ہے۔ عدالت کا تقاضا ہے جانور کے گلے میں رسی ہو، بچہ گود میں ہو۔ بعد میں نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہی بچہ بڑا ہوگا، یہ بھی ایک جانور اپنی گود میں لیا ہوگا اور اپنی اسی ماں کو اولڈ ہوم میں ڈلوا کر آئے گا۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو جو عادلانہ نظام دیا ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ جب میں اور آپ خود سازی کریں گے، اپنے وجود کے اوپر توجہ دیں گے۔ اچھا، یہی خود سازی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیں اسی چیز کو مادی اعتبار سے دوسرے بھی تسلیم کرتے ہیں، دوسرے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا جب بات سیفٹی کی آئے تو کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو سیکیور کیجئے، بعد میں دوسرے کو۔ یعنی جسم کے اوپر جب بات آئے، کہیں آگ لگی ہوئی ہو، حتی جہاز میں آکسیجن ماسک اگر آپ کو لگانا ہو، پہلے خود لگائیے، بعد میں بچے کے لگائیے۔ سبحان اللہ، یعنی جسم کے اوپر اتنی توجہ ہے۔ روح کا معاملہ کیا ہے؟ آیا روح کو کسی مقام تک پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا؟ اسلام میرے اور آپ کے جسم کے ساتھ روح کو بھی بلندی دیتا ہے، یہ خدا کا لطف ہے۔ مثلا روزہ رکھ کر میری اور آپ کی صحت اچھی ہوگی، تو روزہ رکھنے سے میری اور آپ کی روح پر بھی اثر پڑے گا، وہ بھی نکھرے گی۔ نماز شب پڑھنے سے اگر میں اور آپ سحر خیزی کے عادی ہوں گے، صحت اچھی ہوگی، تو اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی روح بلندی کے مقام پر پہنچے گی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے، آنسو بہانے سے اگر میرا اور آپ کا دل ہلکا ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی روح بھی مہوے پرواز ہوگی۔ یہ تمام چیزیں مد نظر ہیں میرے اور آپ کے۔ یعنی ہم جب بات کرتے ہیں ثواب کی، تو ہم ایک جانب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ثواب مل گیا ہے، کتنا کلو ملا ہے، کتنے ٹن ملا ہے، کیا حساب کتاب ہے اس کا، کیا ملا کے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ لیکن ہمیں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس ثواب کے ذریعے مجھے اور آپ کو اپنی روح کو ترقی دینی ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا فوکس خود سازی میں اپنی روح کی طرف ہو، چاہے نظافت کا خیال رکھیں، چاہے وضو کریں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچائیں۔ میری خواتین اس گرمی، بہنیں اس گرمی کے عالم میں حجاب کا خیال رکھیں، جوانان اس گرمی کے عالم میں روزے رکھیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں لغو نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے، جب اس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا نا، وہ جانتا ہے کہ میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے۔ لوگ آ کر سوال کرتے ہیں، مولانا اتنی گرمی میں ہم روزہ رکھیں گے، تو یہ روزہ کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کیا بہتر نہیں ہوتا کہ ہم سردی کے موسم میں روزہ رکھتے؟ تو میرا ان کو جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، اور آپ کو دن کے کسی حصے میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے عسر و حرج کا باعث بن رہا ہے، تو وہ شریعت جس نے روزہ آپ پر واجب کیا ہے، اس نے جان بچانا واجب تر رکھا ہے۔ آپ کو معاشرے میں ایسے کتنے ہی کیسز نظر آئیں گے جو یعنی آدھی شریعت کو لے کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ قابل سمجھنے لگتے ہیں۔ نہیں، شریعت مجھے اور آپ کو اپنی جان بچانے کا بھی حکم دے رہی ہے، اپنی جسم کی حفاظت کا بھی حکم دے رہی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کی طرف شریعت زیادہ توجہ دلا رہی ہے۔ یہ الفاظ جو میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ظاہراً جسم سے، جسم کے ایک عضو سے زبان کی جنبش کی وجہ سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن یہی میری روح کی ترقی کے اندر جب معاون و ممد ہوں گے، کہ جب یہ الفاظ میرے دل سے نکل رہے ہوں گے، جب یہ الفاظ میں اپنے دل سے، آپ کی توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ آواز پہنچ رہی ہے، ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر۔ جب میرے دل سے یہ الفاظ نکلیں گے، تو پھر یہ میری روح کی ترقی کے لیے مفید و معاون ہوں گے۔ अगर मैं सिर्फ बोलता रहूं चंद मालूमात को इकट्ठा करके और बोलने के बाद एक घंटा तमाम हो जाए, एक घंटे से कम का ही टाइम है, तमाम हो जाए, लेकिन वो वक्त तमाम जब हो जाएगा और मैं उठकर अपने समझूं कि मेरी जिम्मेदारी अदा हो गई, अगर ये अल्फाज दिल से नहीं निकले तो क्या फ़ायदा। ये मामला सिर्फ लेक्चर का नहीं है, ये मामला कुरान की तिलावत का भी है, ये मामला नमाज का भी है, ये मामला दुआ और मुनाजात का भी है, ये मामला दुआ अबी हमजा शिमाली का भी है। मसलन इन शबों में मैं और आप ये सोचें कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम किस अंदाज से खुदावंद मुताल की बारगाह में तज़र्रु करते थे, किस अंदाज से गिरिया करते थे। एक अजीब बात जवानों के जहन में आ चुकी है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ चंद लोग भी मिलें इस बात को मैं और आप क्लियर करें कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम जब दुआएं मांगते थे तो वो दुआएं कैसी मांगते थे। मसलन दुआए कुमैल आप ले लीजिए, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरु निअम। मौला अली इमाम मासूम है, इमाम मासूम समझते हैं आप इंशाल्लाह, सब जानते हैं कि मासूम गुनाह नहीं करता, इख्तियार है मगर अपने इख्तियार से सुए इस्तेफादा नहीं करता, उस इख्तियार को अल्लाह की मासियत में इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करता। इस्मत कुबरा के हामिल है मौला अली, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरु निअम, ए अल्लाह मेरे उन खताओं को उन गुनाहों को माफ़ फरमा जिसकी वजह से नेमतें तब्दील हो जाती हैं। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ुनूब अल्लती तहमिसु दुआ, जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, जिनकी वजह से बलाएं नाजिल होती हैं। ये सारी चीज़ें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो मुझे और आपको तालीम कर रहे हैं, जो दुआ मांग रहे हैं खुदा की बारगाह में, हज़रत कुमैल को तालीम कर रहे हैं, हज़रत कुमैल के ज़रिए हम तक ये दुआ पहुँची है। फौरन मेरा और आपका जहन चाहता है कि मौला ये हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं, ये जहन जाता है ना कि मौला ये हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं, वो तो मासूम है, वो गुनाह नहीं करते, क्यों इस्तग़फ़ार करेंगे। इस्तग़फ़ार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुनाह के बदले में की जाए, बाज़ दफ़ा इंसान उस मकाम पर होता है कि अपनी इबादत को भी उसकी शान के आगे जसारत समझता है। ये मकाम समझ रहे हो, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत सजदे में सर रखे खाक पर और कहे सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दी सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत जब खुदा की तस्बीह करे तो उस तस्बीह करने के बाद ये एतराफ करे कि ए अल्लाह जो तेरी शान थी उसके मुताबिक मेरी तस्बीह नहीं है, और वो जो अल्लाह अकबर की सदा, मैं और आप हर नमाज की इब्तिदा में तकबीरतुल अहराम की सूरत में ये अल्लाह अकबर कहते हैं, हम इस अल्लाह अकबर को किस माना में लेते हैं। पूछा मासूम ने, किसी ने कहा मौला इस अल्लाह अकबर की क्या माना है, इमाम ने कहा कि तुम क्या माना लेते हो, कहा खुदा सबसे बड़ा है, कहा कुछ और भी बड़े हैं जिससे सबसे बड़ा खुदा है, किसी फहरिस्त में लेकर आए हो कि उसमें सबसे ऊपर खुदा को रखा है, क्या फिर मौला क्या माना है इसके, का तमाम तौसीफ करने वालों की तौसीफ से बड़ा है अल्लाह। ये जुमला हल्का नहीं है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं नमाज में अल्लाहु अकबर, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, जनाब ज़हरा कह रही हैं अल्लाहु अकबर, हसनैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, चाहत मासूमीन कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, औलिया कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, उरफा कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, उलमा कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, मोमिनीन कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, इन सब की तौसीफ से अल्लाह बड़ा है, इन सब की तौसीफ से अल्लाह बड़ा है। लोग उसके बस बयान नहीं कर सकते, उसकी हमद नहीं कर सकते, ये लुत्फ है उसका कि उसने मुझे और आपको चंद कलिमात तालीम फरमा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये लुत्फ है उसका। अब आप देखें, मैं और आप रूहानी तरक्की व खुदसाजी, मैं और आप जब नमाज शब पढ़ते हैं हमारी रूह सुबह होती है, हल्की होती है, इस माना में कि परवाज करने में उसको आसानी होती है, लेकिन इस परवाज की आसानी में और चार चांद लग जाएं कि जब मैं अपने अमल को कुछ भी ना समझूं। एक शख्स मासूम के पास आया, खुदसाजी की जब हम बात करते हैं यानी हमें अपनी इस वक्त इसलाह करनी है, सही है, मुआशरे की इसलाह करनी है, सही है, अपने घर वालों की इसलाह करनी है, सही है, मुआशरे के अंदर مجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پہنچانی ہے، لیکن کب؟ اپنی اصلاح کے ساتھ۔ ایک شخص مولا کے پاس آیا، چوتھے امام امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں، اور آ کر مولا سے نصیحت طلب کی۔ مولا نے کہا سب کا احترام کرو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اس لیے کہ ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، عمر پہ بڑے ہیں، ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ بچوں کا احترام کرو اس لیے، لیکن کیسا معاشرہ امام دے رہے ہیں ہمیں، بچوں کا احترام کرو اس لیے کہ وہ عمر میں تم سے کم ہے، ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ اپنے ہم سے نفرات کا، جو تمہارے ہم عمر ہیں، ان کا احترام کرو اس لیے کہ تمہیں اپنے گناہ کے بارے میں یقین ہے، ان کے گناہ کے بارے میں گمان ہے۔ ہم جب دوسرے کے چھوٹے گناہ کو بھی دیکھتے ہیں نا، ہمیں بہت بڑا لگتا ہے۔ چھوٹے گناہ کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے کے، ہمیں بہت بڑا لگتا ہے، اور اپنے بڑے گناہ کو بھی ہم پی جاتے ہیں۔ نہیں، اپنے گناہ کو خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کر، مجھے اور آپ کو استغفار کر کے، چھ معنی دارت استغفار کر کے، کیا معنی ہے استغفار کا، کیا کہتے ہیں استغفار؟ وہ استغفار جو میں اور آپ روزانہ تسبیح میں پڑھتے ہیں، وہ تو صیغہ استغفار ہے، یہ صیغہ استغفار کا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہنا واجب ہے، ایسا نہیں کہ اس کو آپ کہیں نہ، نہیں، زبان سے اعتراف کرنا ضروری ہے، اس صیغے کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن استغفار کے صیغے کے بعد عمل بھی ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں اور آپ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائیں، دل سے قصد کریں کہ دوبارہ نہیں جانا۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ استغفار ٹوٹ گئی، تو دوبارہ استغفار کریں، دوبارہ ہی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عہد کریں۔ وہ خدا کتنا کریم ہے، عدالت کے مسئلے کو آپ دیکھیں، رسالہ عملیہ میں مراجع سے استفتہ کریں، عدالت کے مسئلے میں بھی یہ بیان کیا کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، تو عدالت پلٹ آتی ہے واپس۔ یہ لطف ہے خدا وند متعال کا، یہ کرم ہے خدا وند متعال کا۔ آپ یقین جانیے کہ اگر ہم سب کے نامہ اعمال ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، تو ہم ایک دوسرے کے شدید دشمن ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہی معاملات چل رہے ہیں۔ میں ابھی اغیار سے بات نہیں کر رہا، یعنی ان افراد سے بات نہیں کر رہا جو یہاں حاضر نہیں ہیں، جو یہاں حاضر ہیں اور جن کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ کم سے کم اپنی اذان، اپنی اقامت میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ کہنے والے ہیں، جو ولایت کے پیرو ہیں، جو ولایت پر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے اہل ولایت کے درمیان جو اتنے زیادہ اختلافات ہیں، اس اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی معصوم ہے؟ اس اختلاف کی اصل وجہ یہ کہ ہمیں دوسرے کی چند چیزیں پتہ چل گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دل سے وہ دور ہو گیا ہے، اور ہم نے خود اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ جب ہم نے خود اس کو، اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھنا شروع کر دیا ہے، لہذا یہ کیسی صفت ہے؟ یہ اچھی صفت ہے، بری صفت ہے؟ بری صفت ہے۔ یعنی میں اور آپ جب نماز جنازہ میں آتے ہیں، اکثر میں یہ جملہ اس آل سبا کی مجلسوں میں کہتا ہوں، تو میں اور آپ نے نماز جنازہ میں آ کر کہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو سامنے، کسی کی بھی میت رکھی ہو، کسی کے بھی احوال آپ جانتے ہو، وہاں تو آ کر بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ سوائے خیر کے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کیسے کہہ دیتے ہیں میں اور آپ یہ جملہ؟ معصوم نے تعلیم فرمایا ہے، کچھ بھی جانتے ہو، نہیں جانتے، حق نہیں ہے تمہیں۔ اگر تم کسی کے بارے میں کچھ جان جاؤ، قرآن منع کر رہا ہے، لا تجسسو، تجسس نہ کرو۔ سورہ مبارکہ حجرات کے اندر اللہ نے یہی پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے، تجسس نہ کرو۔ تمہیں سی سی ٹی وی کیمراز لگانے کی ضرورت نہیں ہے مومنین کے گھروں میں، ان کے دلوں میں، ان کے اعتقاد کے لیے، ان کے عقیدوں کے لیے۔ معاشرہ کب بگڑنا شروع ہوتا ہے؟ کہ جب میں اور آپ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگے اور دوسرے کو کچھ نہ سمجھے۔ اور یہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا کب پیچیدہ بنتا ہے؟ کہ جب انسان خود سازی نہ کرے، وَإِلَّا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظروں سے کچھ پوشیدہ ہوگا، یعنی ان کی مانوی نظروں سے کیا وہ حقائق کو نہیں پڑھ لیتے ہوں گے، کیا وہ حقائق کو نہیں جانتے ہوں گے؟ उन्होंने अपनी आंखों पर इतना सत्तारियत का विरध कर करके उस पर्दे को हाइल किया है कि अहवाल से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स आया और आकर कहा मौला मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, गुनाह भी इंतहाई कबीर। मौला ने कहा जाओ तुम्हें इज्तिमा हो रहा है, वो कह रहा है गुनाह हुआ है, मौला कह रहे जाओ तुमसे गलती हुई है। दूसरी मरतबा आया फिर कहा, मौला ने फिर भेज दिया। तीसरी मरतबा आया, मौला ने फिर भेज दिया। गर्ज़ चौथी मरतबा जब आया और शरीयत के एतबार से बैना साबित हो गया कि एक शख्स ने चार मरतबा खुद एतराफ कर लिया, अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज जारी करने का इकदाम किया। यानी क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उसकी पहली दफा के अंदर अपनी मानवी कैफियत की वजह से नहीं पहचान सकते थे कि क्या हुआ है? क्या खुदा बंदे मुताल नहीं जानता कि मैं और आप खलवत में क्या करते हैं? क्या खुदा बंदे मुताल नहीं जानता कि मैं और आप तन्हाई में अपनी तन्हाई को कितना पाकीज़ा रखते? खुदा जानता है, खुदा बेहतर जानता है। वो खुदा क्यों नहीं राज़-अफ़्शा कर रहा? वो खुदा क्यों नहीं मेरे और आपके मामलात को खोल रहा? वो खुदा सब जानता है कि मस्जिद में बैठकर मैं और आप अगर दुआए कुमैल पढ़ रहे हैं, दुआए जौशन कबीर पढ़ रहे हैं, दुआए अभी हमजा इस्तेमाली पढ़ रहे हैं, माह रमजान में नमाज शब पढ़ रहे हैं, वो खुदा जानता है। लेकिन उस खुदा ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। हदीस कुदसी में बयान किया गया है कि जब कोई नेकुकार खुदा को पुकारता है तो खुदा कहता है लब्बैक। जब कोई आबिद शब जिंदादार खुदा को पुकारता है तो खुदा कहता है लब्बैक। लेकिन जब कोई गुनाहगार खुदा को पुकारता है और उसकी तरफ पलटता है तो अल्लाह कहता है लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये खुदा मेरा करीम खुदा, आपका करीम खुदा, वो चाहता है कि मुआशरे के अंदर करीमाना रविश हो मेरी और आपकी। ओहरान गिरामी बिरादरान अजीज, मैं और आप रीछ रखकर ये ना समझने लगे कि मैं और आप सबसे अफजल हो गए, ये है खुदसाजी। हमारी ख्वाहरान हिजाब करके सिर्फ ये ना समझें कि सबसे अफजल हो गई, ये है खुदसाजी। ये अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की तालीमात है, ये अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल है। यानी तीन मरतबा खुदा लब्बैक 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 क्यों कह रहा है? सवाल किया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, खुदा जब आबिद शब जिंदादार ने तुझे पुकारा तूने लब्बैक कहा, जब मुत्तकी और परहेज़गार ने तुझे पुकारा तूने लब्बैक कहा, ये गुनाहगार ने तुझे पुकारा तूने तीन दफा लब्बैक कहा, ये तीन दफा लब्बैक क्यों कहा तूने? कहा कि ये आबिद शब जिंदादार जब मुझे पुकार रहा था तो इसका सहारा अपनी इबादत पर था, वो मुत्तकी और परहेज़गार जब मुझे पुकार रहा था तो ये अपने तकवा को मद्देनजर रखते हुए मुझे पुकार रहा था, लेकिन एक गुनाहगार जब मुझे पुकार रहा था तो सिर्फ मुझे पुकार रहा था, सिर्फ मुझे पुकार रहा था। उसने किसी और चीज पे तकिया नहीं किया, उसने अपनी नमाज शब पे तकिया नहीं किया, उसने अपनी दुआओं मुनाजात पे तकिया नहीं किया, उसने अगर भरोसा किया तो मेरी जात पर भरोसा किया। उसके दरवाजे ऐसे खुले हुए। मैं और आप अपने माशरे के अंदर वाकई एक ऐसा किरदार अदा करें जो मोमिनीन को आपस में मिलाने वाला हो, जो मोमिनीन को आपस में जोड़ने वाला हो। मुझे बड़ा खौफ आता है क्योंकि बाज व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स जो हैं मोमिनीन के, उसने मोमिनीन ने ऐड किया हुआ है, मैं जब इख्तलाफात के ऊपर इनकी तुंदी देखता हूँ ना तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। मसलन तकफीरी बात बात पर दूसरे को काफिर कह देते, मैं और आप ज़रा सी बात पर किसी और को कुछ, आपको लगता है बहस व मुबासे के दरमियान जब बहसें हो रही होती हैं, चाहे वो नज़रियाती नौयत की हो, अकायद की नौयत की हो, फिक्र की नौयत की हो, हत्ता रोयत हिलाल की हो, हत्ता सलाम की जगह याली मदद कहने की हो, हत्ता आज़ादारी सैयदुश्शोहदा के हवाले से, अज़ीज़ यानी मोहतरम अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम वाला किरदार मुझे और आपको इख्तियार करना होगा, ये खुदसाज़ी है। अहले बैत अथार मतलब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये कह रहे हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर लि ज़ुनूबल्लती, तो हमारे जवान ये समझते हैं कि मौला ने इसलिए ये कहा है कि मुझे और आपको सिखाना है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इतनी फ़िक़ी मालूमात यकीनन आपकी होंगी, मैं अगर किसी दिनिया सेंटर में बच्चों को सिखाने के लिए वुजू करूँ, क्या वुजू वो मेरी नमाज के लिए काफ़ी होगा? यानी मैं दिखाने के लिए वुजू करूँगा तो क्या वो वुजू मेरी नमाज के लिए किफ़ायत करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह कहेगा ये तो तुमने दिखाने के लिए वजू किया है, इबादत के लिए वजू थोड़ी किया है। फिक मुझे और आपको ये कह रही है कि जब तुम इबादत को अंजाम दो तो खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए, फकत, कोई गैर नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ जात वाजिब, सिर्फ जात खुदावंद मुताल। तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुआ दुआ इबादत है या नहीं है? दुआ तो मुखल इबादा है, इबादत का मकस दुआ है। वो दुआ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुझे और आपको दिखाने के लिए पढ़ेंगे, यानी सहीफे सज्जादिया की जितनी दुआएं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से मुझे और आपको सिखाने के लिए पढ़ी हैं, दुआएं अबी हमजा शिमाली, दुआएं अरफा इमाम हुसैन की, ये सब सिखाने के लिए नहीं। अहले बैत अतहार अलैहिम सलाम, फिर यही दुआएं पढ़कर एक बंदे को, एक आम इंसान को एहसास होता है कि या अल्लाह, तेरा हुसैन तेरी बारगाह में ये कह रहा है, अंतल लजी गफरता, तू वो है कि जिसने मगफिरत की है, अनल लजी कफर, तू मैं वो हूं कि जिसने इनकार किया है। या अल्लाह, ये कैसे मामला है कि वो औलिया, वो औसिया, वो मासूम इमाम, वो राकिब दोष मुस्तफा, वो हुसैन इब्ने अली तेरी बारगाह में इस तरीके से हाथी गिड़गिड़ाए, मैं तो गुनाहगार, खताकार, गीबतें करने वाला, झूठ बोलने वाला, गलत बयानी करने वाला, कितनी दफा सही इस्तगफार कर लिया है, लेकिन ऐ खुदा, जब हुसैन तेरी बारगाह में आकर इस तरीके से गिड़गिड़ा रहे, तो मुझे और आपको कैसे करना चाहिए? जब इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के, जिनको रोजे महशर ये कहकर खिताब किया जाएगा, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत कहाँ है, वो नमाज शब के बाद की दुआ के अंदर जहन्नम के अहवाल को इस तरीके से बयान कर रहे हैं कि देखकर इंसान का दिल दरस जाए, तो मैं और आप किस गिनती शुमार में? खुश साजी की दर्जात को मैं और आप जब तक नहीं पा सकते जब तक अपने को खुदा की बारगाह में पस्त ना करें। खुदा की बारगाह में पस्त करने का मतलब क्या है? अपने किसी अमल को भी काफी ना समझें। इसमें मैं मायूसी की तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा आपको कि आप यास की तरफ चले जाएं, नहीं, अपने बड़े अमल को भी छोटा समझना और दूसरे के छोटे अमल को भी बड़ा समझना। वाकिन क्या खुदा बंदे मुताल के अलावा कोई और ये जानता है कि मसलन अगर कोई शख्स 11 रकत नमाज पढ़े, वो 11 रकत, और कोई शख्स एक खाली वितर पढ़े, किसकी नमाज को खुदा ने कबूल किया है? क्या अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने बार बार मेरी और आपकी तवज्जोहात इस जाने मबजूल नहीं कराई? कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूखो प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता, कितने ही आबिद शब जिंदादार ऐसे हैं जिनको सिवाय थकावट के और कुछ नहीं नसीब होता। कौन लोग हैं ये? ये कौन अफराद हैं? किसकी तरफ खिताब हो रहा है? अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की रिवायात को, तालीमात को अगर दो दस्तों में तकसीम किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे एक दफा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने दीनदार अफराद से खिताब किया है, उनको मुतवज्जे किया है, और एक दफा आम लोगों से खिताब किया, उनको मुतवज्जे किया है। जो आम लोगों से खिताब कर रहे हैं ना अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम, उसके अंदर इतने सख्त अल्फाज आपको नजर नहीं आएंगे। दीनदारों से खिताब करते हुए अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल कुछ और होता है, क्योंकि उनसे तवक्को ज्यादा है, जिनके रुतबे हैं सिवा उन पर सिवा मुश्किल है, वाकई उनके उनसे तवक्को ज्यादा है अहले बैत को। क्यों तवक्को ज्यादा है? क्योंकि वो दीन की हकीकत को किसी हद तक दर्क करते हैं, वो अल्लाह के हलाल और हराम को हलाल और हराम समझते हैं, वो बाज़ दफा मुद्दई भी होते हैं, दावा भी करते हैं कि हाँ हम दीनदार हैं। बस ये अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल आपको नजर आएगा, वाज़े नजर आएगा कि जब अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से मसलन किसी ने आकर कहा कि हम शिया हैं, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने सरज़निश की, कैसे कह दिया अपने आप को शिया, वो आसान नजर नहीं आ रहे मुझे, की या नहीं की? अच्छा, ये कौन अफराद थे जो कह रहे थे हम शिया हैं? ये मेरे और आपके ख्याल में कैसे होंगे जो खुमस भी नहीं देते होंगे, या ये वो होंगे जो नमाज पंजगाना का भी ख्याल नहीं रखते होंगे, या ये वो होंगे कि जो मसलन जिनकी खवातीन हिजाब का ख्याल नहीं, जाहिरी एतबार से जवाहिर दीन पर अमल करने वाले होंगे, जभी तो इतनी जुर्रत बढ़ी कि आके कहा कि हम आपके शिया हैं। फिर अहले बैत ने बताया कि शिया की हकीकत क्या है, शिया कहते किसे हैं, शिया होता कैसा है, शिया किस मकाम पर होता है, कि मामलात अभी तक हम लोगों के लिए लायन हल हैं, हल नहीं हुए हैं, इनको हल करना है। یہ شب قدر، یہ ماہ رمضان بہترین فرصت ہے اس کام کے لیے، اور یہ ترتیب بھی بہترین ہے. جو جو عبادات آپ انجام دے رہے ہیں نا ابھی، لیکن روزہ تو واجب ہے، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن عید کے دن نماز شب بھی نہیں پڑھ سکتے. اپنا ایک برنامہ بنائیے تاکہ میں اور آپ جب ایام اعظم میں داخل ہوں نا امام حسین علیہ السلام کا نام لینے کے لیے، تو کم سے کم کچھ حسینی صفات میرے اور آپ کے اندر ہوں، اور اس رمضان کے ذریعے ہمیں بہترین تربیت کا ایک پروگرام مل چکا ہے. امام خمینی نے جو جملہ کہا تھا کہ دشمن اس قوم کو ڈرانا چاہتا ہے بھوک و پیاس سے جس کے پاس ماہ رمضان کے روزے ہیں، شہادت سے اس قوم کو ڈراتا ہے جس کے پاس عاشورہ جیسا مکتب ہے. ہم نے کبھی اس زاویے سے ان چیزوں کو سوچا ہی نہیں. یعنی ہمیں روزے میں، اس گرمی کے روزوں میں سخت ہے، ابھی آتے ہوئے بھی ہم یہ گفتگو، روزے سخت ہو رہے ہیں، گرمی شدید ہے، پیاس بہت لگتی ہے، لیکن اس پورے روزے کے ٹائم میں میں اور آپ یہی سوچتے رہے کہ روزہ بہت سخت ہے، بہت شدید پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے ہیں، برداشت نہیں ہو پا رہا، کیا کروں. لعلکم تتقون، یہی تو ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ کبھی اس زاویے سے میں اور آپ سوچیں کہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے کتنے مسائل کو آسان کیا ہے، کتنے مراحل کو آسان کیا ہے، کتنا بہترین موقع خداوند متعال نے اس ماہ رمضان کی صورت میں مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. کیسی تقویٰ کی پریکٹس کروائی ہے، افطار اس پہ آئی ہوئی ساری چیزیں، جو بھی چیز آپ افطار میں تیار کرتے ہیں آپ کی حلال کمائی سے آئی ہیں، جو چیزیں دسترخوان پر رکھی ہیں سب حلال ہیں، سب پاکیزہ چیزیں پکی ہوئی ہیں، سب آپ کی پسند کی بھی ہوں گی، دسترخوان سجا ہوا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ایک منٹ پہلے افطار کر لیں، کر لیں گے آپ افطار؟ کیوں نہیں کریں گے؟ جواب کیا ہوگا؟ وقت نہیں ہوا. اچھا وقت نہیں ہوا تو کیا ہوگا بھائی؟ خدا کے حکم عدولی ہوگی. اللہ نے مجھے اس وقت سے اس وقت تک ان چیزوں سے رکنے کا کہا ہے. یہ تقویٰ کی کتنی عظیم پریکٹس ہے ماہ رمضان، وہ آٹھ یا نو مبتلات روزہ جو میں اور آپ حفظ کر کے اپنے روزے کو اس سے بچاتے ہیں، یہ مانوی اعتبار سے میرے اور آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اس نے کتنا میرا اور آپ کا حوصلہ بڑھایا ہے، اس نے کتنا مجھے اور آپ کو قوی کر دیا روحانی اعتبار سے کہ سامنے ساری غذائیں موجود ہیں، ممکن ہے ان میں سے وہ غذائیں ہوں جو مجھے بہت پسند ہوں، عین ممکن ہے کہ میں ان غذاؤں کے لیے صبح سے شام تک محنت بھی کرتا ہوں. حلال کمائی سے پاکیزہ طیب طاہر غذا میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن خدا نے کہا واتم الصیام للیل، روزے کو تمام کرو وقت مقرر رات تک، اس لیے نہیں کھا رہے کہ خدا کا حکم نہیں ہے. تو خدا مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے، تمہیں ہم نے ایسا بنایا کہ تم ہمارے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، تو حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ نہیں ہے مگر ایسا، ہم خدا کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ماہ رمضان میں. بہت ساری ایسی چیزیں مبتلات میں سے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، جن میں سے اکثر چیزیں حلال ہیں، لیکن ہم اس کی خوشنودی کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں. تو کیا ہم اس کی خوشنودی کے لیے مکمل حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ خدا نے بتا دیا، طاقت ہے، حجت، اتمام حجت ہے، روز قیامت شاید یہی روزہ ہمارے مد مقابل آئے کہ جب تم 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے اس کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر سکتے ہو تو تم 24 گھنٹے بھی کر سکتے ہو. وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اس نے تم سے زیادہ طلب نہیں کیا تھا. یہ روزہ اس طرح سے تقویٰ کی پریکٹس ہے، یہ خود سازی کا ایک ذریعہ ہے. اس خود سازی کے ذریعے کو مجھے اور آپ کو اب جب دن میں گرمی ہو، پیاس لگے، ایک تو وہ شرعی مسئلہ کہ کب انسان خود جانتا ہے کہ اس کے لیے ضرر کا باعث بن رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر وہ خود تشخیص دے کر اس پر عمل کرے کہ کب اس کے لیے روزہ اسر و حرج کا باعث بن رہا ہے اور اس گرمی میں، پھر جان بچانا ضروری ہے. لیکن جب ایک عادی، ایک نارمل، ایک عام طریقے سے انسان کو پیاس کا احساس ہو تو روز قیامت کی پیاس کو سوچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا روز قیامت کی بھوک و پیاس کو گمان میں تصور میں لے کر آئے. آغا جان شیطان اس مہینے میں قید ہو جاتا ہے, لیکن جو ہمارا نفس نفس ہمارا ہے نا, یہ ہمیں روز قیامت کی بھوک و پیاس کی طرح بہت مشکل سے جانے دیتا ہے. ہم پورے دن اسی شکمے میں گزار دیتے ہیں, بہت گرمی ہو رہی ہے, بہت پیاس لگ رہی ہے, بہت گرمی ہو رہی ہے, بہت پیاس لگ رہی ہے. یعنی ہم اس روز قیامت کی بھوک و پیاس کی طرف نہیں جا پاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ سوچو اس بھوک و پیاس کے ذریعے, اس بھوک و پیاس کو سوچو. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے گھر والوں پر, اپنے معاشرے پر, دکانداروں پر, ٹیکسی ڈرائیورز پر, سڑک پر چلنے والے ہر فرد پر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھ کر اس پر کوئی احسان کیا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے, کیونکہ روزہ ہمیں خود سازی کی منازل تک نہیں لے کے جا پا رہا, اور ہم ان منازل تک نہیں جا رہے. معذرت, میرا موبائل بند ہو گیا, مجھے اشارہ کر دیجیے کہ ٹائم جب ہو جائے. ہو گیا ٹائم, روزہ ہمیں اس مقام تک نہیں لے کے جا رہا. ٹائم ہو گیا, میں بس جلدی سے اپنے عرائض کو آپ کے سامنے تمام کروں. روزہ اس مقام تک نہیں لے جا پا رہا. کیوں نہیں لے جا پا رہا روزہ اس مقام تک؟ کیونکہ میں اور آپ, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے و اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تاکیدات میرے اور آپ کے لیے کی تھیں, ان تاکیدات کی طرف توجہ میری اور آپ کی نہیں جا رہی ہے. میں اور آپ اس روزے کے ذریعے قیامت کی بھوک و پیاس کو نہیں سوچ رہے. میں اور آپ اس روزے کے ذریعے صرف افطار کے وقت کی طرف توجہ رکھے ہوئے. معاشرہ انشاءاللہ بہتر ہوگا, اور بہتر ہے, الحمدللہ بہتر ہے. خداوند متعالیٰ لطف و کرم ہے. ایک درس کے اندر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا, آج سے 30 سال پہلے شاید تصور بھی نہیں تھا کہ درس ہوں گے. الحمدللہ یہ لطف ہے پروردگار عالم کا, معاشرہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور فائنلی ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تعلیم فرمائی, اس کی طرف میں اور آپ متوجہ رہیں, اور انہی تعلیمات کی طرف میں اور آپ جب متوجہ رہیں گے تو انسان خود سازی کی منازل طے کر سکتا ہے. بغیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے, بغیر تعلیمات اہل بیت کے, خود سازی کی منازل کو طے نہیں کیا جا سکتا. ایک درود پڑھ دیے گا بلکہ محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. دعا کرتے ہیں پروردگار سے, پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے, تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین درس, مومنین و مومنات و متعلقین کی و کل مومنین و مومنات کی جملہ شرعی جائز روائز قبول فرمائے, امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے, یمن کے مسلمانوں پر رحم فرمائے, عراق و شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے, بالاخص ملت پاکستان پر پروردگار رحم فرما, سرزمین پاکستان کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, علماء و علام مراجع الزام کا سایہ مستدام فرما. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس کے حوالے سے کون سی کتابیں ہیں جو پڑھنی چاہیے, نام تجویز کریں. میں اکثر برادران و قہران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں, جس طرح بعض افراد کے زبان کے اندر اثر ہوتا ہے اور ان کی بات دل پہ اترتی ہے, کیونکہ وہ خود عامل ہوتے ہیں, عمل کرنے والے ہوتے ہیں. عامل وہ والے نہیں جو ہمارے ذہن میں, وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں, باعمل افراد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بعض کتابیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ سیدھی جا کر دل پر اثر کرتی ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے, اور ان کتابوں کے اندر میں اور آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے, مثلا کتابیں بہت ہیں, مثلا مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی علیہ رحمہ, بہترین کتاب ہے کہ جس کے اندر دعائیں موجود ہیں, جن کے اندر اعمال موجود ہیں, اثر کے ساتھ موجود ہیں, یعنی اس کا اثر موجود ہے. اس دور میں خداوند متعال نے جو ہمیں نعمت عطا کی تھی اور نعمت عطا کی ہے انقلاب اسلامی کی صورت میں, بنیاد گزار انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتابیں ہیں, واقعاً آپ محسوس کریں گے, میں محسوس کرتا ہوں خود. کئی مرتبہ آداب نماز امام خمینی کی کتاب پڑھ چکا ہوں. جتنی دفعہ پڑھتا ہوں نماز ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے. جب شروع کرتا ہوں, سوال یہ کیا گیا وہ کتابیں بتائیں خود سازے, جب شروع کرتا ہوں آداب نماز پڑھنا کہ جو امام خمینی نے عوام کے لیے لکھی ہے, اس کے اندر اتنا اثر ہے کہ جب انسان وہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا, شروع شروع میں آپ کو کچھ الفاظ سخت لگیں گے, ترجمہ اس کا بہت زیادہ سہل نہیں ہوا ہے, الفاظ سخت لگیں گے, لیکن آج کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ کو کچھ سخت لگ رہا ہے, آپ بڑی آسانی سے کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کے پاس موبائل موجود ہے, واٹس ایپ موجود ہے, ذرائع موجود ہیں، آسانی سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آداب نماز، اور دوسری امام خمینی کی چہل حدیث، بہت مفید ہے، بہت معاون ہے۔ یعنی اگر انسان دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھے، نہ اس طرح کہ ہمیں بس ختم کرنی ہے، چونکہ ہم بہت ساری کتابوں کو، بلکہ الکتاب کو بھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ختم کرنا ہے۔ الکتاب سمجھتے ہیں قرآن مجید، ایک آیت کی تلاوت کا ثواب، کیونکہ پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے، تو ہم بغیر تدبر کے وارد ہوتے ہیں اور بغیر تدبر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، خصوصاً قرآن مجید سب سے اہم، پھر نہج البلاغہ، اور اس کے علاوہ یہ دو کتابوں کا نام میں نے آپ کے سامنے دے دیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات، جو ایسے علماء نے، مطلب چہل حدیث میں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے روایات لکھی ہیں، یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایت شرح امام خمینی نے کی ہے۔ اب وہ روایات کی، جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ امام خمینی جیسی شخصیت ان روایات کو اگر درج کر رہی ہے، جبکہ کم سی نہیں، یعنی 35 سال کے قریب عمر ہے اس وقت، 35 سے 40 سال کا درمیانی عرصہ ہے، لیکن امام خمینی کے 35 سے 40 سال کے درمیانی عرصے کے جوان کو میں اور آپ اپنے معاشرے سے تقابل نہ کریں۔ بالآخر امام خمینی امام خمینی ہے، بالآخر ان کے ساتھ احساس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خداوند متعال کی توفیقات اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائیدات شامل ہیں، وإلّا اتنا بڑا انقلاب نہیں آ سکتا۔ شروع میں جو میں نے بات کہی تھی کہ ہمارے ایک دوست عالم دین نے یہ بات کہی تھی، جس کے بارے میں میں نے جملہ مکمل نہیں کیا اور دوسری طرف نکل گیا، وہ یہی تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ امام خمینی حوضے سے باہر جا کر کہاں کہاں تبلیغات کے لیے گئے، کہاں گئے تبلیغات کے لیے؟ جلا وطنی میں فرانس گئے، نجف رہے، لیکن جو کام کیا وہ کیا کیا ہے کہ اس مسجد میں امام خمینی ظاہری وجود کے ساتھ نہیں آئے، لیکن ان کے کردار کے اندر اتنی صلابت تھی، اتنی مضبوطی تھی کہ کردار بارڈرز کو کراس کرتا ہوا پوری دنیا میں پہنچا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس وقت تو یہ وسائل بھی نہیں تھے، یہ واٹس ایپ، یہ سوشل میڈیا، یہ آج ہے۔ کتنی مشکلات کے ساتھ ایک کیسٹ ریکارڈ کر کے بھجوایا جاتا تھا، وہ سنوایا جاتا تھا، وہ سارے احوال آپ کے ذہن میں، تو ان کی کتابوں میں بہت اثر ہے، ضرور اس طرف توجہ دیں۔ دوسرا سوال کیا ہے خواہران نے، بعض اوقات دعائیں پڑھنے میں ایک لذت و سرور حاصل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر وہ لذت حاصل نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے اسے دور کریں؟ واقعی یہ معاملہ ہے، اور اس کی طرف اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، کہا کہ کبھی تمہارے دل مائل ہوتے ہیں، کبھی تمہارے دل مائل نہیں ہوتے۔ جب مائل ہوتے ہیں تو واجبات پر، جب مائل ہوتے ہیں تو مستحبات، ان دعاؤں کو، مخصوصاً مناجات شعبانیہ، جس کو ہم نے صرف شعبان کے لیے رکھا ہوا ہے، مناجات شعبانیہ کے لیے جملہ موجود ہے کہ جب دل مائل ہو خدا سے مناجات کرنے کا دل چاہے، مناجات شعبانیہ کو پڑھو۔ تو جب طبیعتیں مائل ہوں، لذت محسوس ہو، تو ان مستحب عبادات کو میں اور آپ انجام دیں، اور جب طبیعت اس طرف متوجہ نہ ہو تو واجبات پر اکتفا کریں اور محرمات سے پرہیز کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں نصیب ہوتی ہیں نا، میں نے خود اس بات کو محسوس کیا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ اسلام میں صلہ رحمی کا بہت زیادہ حکم ہے، قطعا حکم ہے، یعنی ایسا ہے کہ قطع رحمی کو شدید حرام قرار دیا ہے، لیکن ساتھ بیٹھ کر غیبت کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو خدمت کر دیتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ مل کر غیبت کرنے کا اجازہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، ہم اس کو بھی صلہ رحمی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب حرام سے بچنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں خود بخود خدا سے مناجات کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے، خود بخود ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس لذت کو میں اور آپ روایات کی زبان میں، دعاؤں اور مناجات کی زبان میں حلاوت کہتے ہیں، یعنی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اس مٹھاس کو حفظ کرنے کا واحد طریقہ جو علماء نے بتایا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رہبری کی بھی یہ تاکید ہے، مقام معظم رہبری جوانوں کو یہ تاکید کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، چھوٹے اور بڑے گناہ اس بحث میں نہ پڑیں، لیکن نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ ہم اکثر مبتلا ہوتے ہیں جناب، گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ رہبر کے رسالہ عملیہ میں ایک سوال کیا ہے، اور اس سوال کے ذریعے اس سائل نے گویا گھمانا چاہا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے کچھ اجازت مل جائے، रहमान ने कहा, जवाब में रहमान ने कहा, ये सारे बहाने उस हराम काम को हलाल नहीं कर सकते। यानी बाज़ दफ़ा लोग सवाल ऐसा करते हैं, इतना घुमा फिरा के लेकर आते हैं कि अपनी मर्ज़ी का नतीजा ले लें। जब अपनी मर्ज़ी का नतीजा लेंगे तो उनके पास दिल के बहलाने के लिए एक हुज्जत आ जाती है। रहमान ने उसी नफ्स पे हाथ रख कर कहा कि नहीं, ये सारे अवामिल, ये जो सारे तुमने बहाने बनाए, ये तुम्हारे उस गुनाह को हलाल नहीं कर सकते। गुनाह गुनाह है। जब हम गुनाहों को तर्क करेंगे तो लज्जत महसूस होगी, इबादत में लज्जत महसूस, हत्ता यहाँ तक लज्जत महसूस होगी कि शब आशूर इमाम हुसैन के असहाब के लिए कहा गया है कि खैमे से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे शहद के मक्खी के छत्तों से आती है, दुआओं मुनाजात ऐसे कर रहे थे। आप यकीन, मैं और आप कर सकते हैं कि मसलन उनको यकीन था कि कल शहीद होना है, कल जान चली जानी है, कल बीवी बच्चों से जुदा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इबादत की लज्जत आ रही है। क्यों? इसलिए गुनाहों से अपने आप को दूर किए हुए, हुज्जत खुदा के साथ है। हुज्जत खुदा के साथ होना एक बहुत बड़ा खुद लुत्फ़ परवरदिगार आलम है। खुदावंद मुताल इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए इंशाअल्लाह, और हमें मौला की माइयत नसीब फरमाए और उनके रूबरू शहीद होने की तौफीक इनायत फरमाए। जी आबा, सही ब्रदर ने वाकई मुब्तला बे मसले को इस वक्त जो है कहते हैं हमारे सामने बयान किया है। सवाल है कि दुआ मोमिन का हथियार है, इसमें कोई शक नहीं, मौला की रिवायत है। लेकिन जब आप मफातिल जनान में आप दुआओं के चैप्टर्स को खोलेंगे, मतलब माह रमज़ान की रात की दुआएं, तो वो इतनी तवील होंगी कि आप प्रैक्टिकली उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मैनेज नहीं कर पाते। तो सही बात है कि एक इंसान वाकई कहाँ से इतनी दुआएं वो पढ़ेगा, लेकिन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने जहाँ तवील दुआएँ बताई हैं वहाँ छोटी दुआएँ भी बताई हैं। मसलन जब आप मफाती में दुआए सहर की तरफ जाएंगे तो अभी हमज़ा शिवाली भी मौजूद है जो तकरीबन 400 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल है। जो मेरे पास मफाती का ऐप मौजूद है उसमें 400 लाइंस मैंने गिनी थी, छोटी और बड़ी मिलाकर। तो उसको एक तरीक़ा तो ये हो सकता है कि मैं और आप मुनकसिम कर लें, 10 दिनों में, 20 दिनों में, 30 दिनों में उसको तकसीम कर दें कि इतनी लाइंस रोज़ पढ़ूंगा तवज्जो के साथ। एक तरीक़ा ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर दुआएँ भी बताई हैं। उन मुख्तसर दुआओं में मसलन एक दुआए सहर मुख्तसर भी है, तो अगर वो तवील ना पढ़ पाएँ तो कम से कम मुख्तसर को ना छोड़ें। एक शख्स को देखा मौला ने बेदिली के साथ मस्जिद में बैठा हुआ बहुत लंबी लंबी दुआ कर रहा था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा इन दुआओं को क्या फ़ायदा जो बेदिली के साथ हो रही है। इमाम ने तालीम फरमाए चार अल्फाज, चार लाइंस पे मुश्तमिल ये दुआ इमाम ने उसको तालीम की। इमाम ने कहा तुम दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली नेमतिन, मैं हर नेमत पर अल्लाह तेरी हमद करता हूँ। वअसअलुल्लाह मिन कुल्ले खैरिन, और हर खैर को तुझसे तलब करता हूँ। वअऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्ले शर्रिन, और हर शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। वअस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ले ज़म्बिन, और हर गुनाह से तेरी बारगाह में मग़फ़िरत तलब करता हूँ। चार लाइन्स के ऊपर सारी चीज़ें आ गई, तमाम तारीफ़ें हो गई खुदा की। हर खैर जिसको भी आप खैर समझते हैं वो आ गया, हर शर जो दुनिया और आखरत का शर है वो चला गया, और हर गुनाह जो अंजाम दिया दानिस्ता या गैर दानिस्ता, खलवत में या जलवत में, उसकी आपने इस्तग़फ़ार कर ली। तो आइमे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर दुआएं भी बताई हैं। उन मुख्तसर दुआओं की तरफ मैं और आप रुजू करें अगर तबीयत इस तरफ नहीं, और जब मौका है तवील दुआएं पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को शबाए कदर के लिए आमादा रखें। शबाए कदर में मैं और आप अपने ऊपर सुस्ती व तंबली तारी ना होने दें, थकावट अपने ऊपर तारी ना होने दें। शबे कदर को दर करना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और कोशिश ये करें कि शब कदर में कम से कम कुछ लहजात ऐसे हों कि जिसमें आप और खुदा, बीच में कोई नहीं, कोई देखने वाला ना हो, मैं हूं मेरा खुदा हो बस, और उसके साथ मैं राज़ो नियाज़ करूं, उसके साथ मैं अपने मसाइल उसको बताएं कि मेरे साथ क्या मसला है। मसलन अगर मैं किसी गुनाह की तरफ जा रहा हूं और नहीं बच पा रहा तो उसी से मदद तलब करूं, वो मदद नहीं करेगा, उसको उससे बात करें। उससे बात करने के लिए शायद मुझे आइम्मा की ताबीरात ये हैं कि जब तुम्हें कोई मसला हो हमारे हम तक पहुंचाओ, हर एक शफाता एक अपने होठों को हिलाओ। लेकिन खुदा बंदे मुताला अगर मैं ये खौफ रखता हूँ कि मेरी बात को कोई और सुन ले, तो सिर्फ अपने दिल से गुजारना भी काफ़ी होगा। दुआ यानी खुदा बंदे मुताल को पुकारना, उसके साथ रबते को बरकरार रखना। तो छोटी दुआएँ भी मौजूद हैं, बड़ी दुआएँ भी मौजूद हैं। अगर आप सब ना हासिल कर सकें तो ऐसा ना हो कि सब छोड़ दें, कुछ ना कुछ जरूर हासिल कर ले। और कोई सवाल है? برادران عزیز. سورہ فاتحہ پڑھ دیں تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، شہدائے ملہ، شہدائے راہ عزا، شہدائے راہ دین کے لیے، شبر بھائی کے والد کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ مومنات نے بھی ہم سے فاتحہ کی درخواست کی ہے. اگر یہ سورہ فاتحہ کہیے. نقی الحسنین صاحب کے لیے، سید سرفراز علی رضوی کے لیے، میرے والد مرحوم کہ جن کا اسی سال انتقال ہوا ہے، پہلا ماہ رمضان ہے ان کے لیے، اور جملہ ارواح مومنین و مومنات کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.